السلام علیکم مامی صاحب، کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام،
خیریت سے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے آپ کی عنایت.
آپ سے پہلے بھی ایک دو ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان میں ایسا تھا کہ آپ گفتگو کرتے تھے اور ہم سامعین میں ہوتے تھے، مہمان بھی زیادہ تھے، تو گفتگو کا اتنا موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا. تو آج ہم نے یہ کوشش کی، وقت لیا آپ سے، کہ ہمارے ذہنوں میں جو آپ کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، جو اشکالات ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کیا جائے، آپ سے ان کے بارے میں گفتگو کی جائے. تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو ریکارڈ بھی کرنا چاہیں گے.
ضرور، مجھے کوئی اعتراض نہیں.
سب سے پہلا کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس بنیاد پہ دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ آپ نہ آپ کا دینی پس منظر ہے، نہ آپ نے کہیں سے تعلیم حاصل کی، نہ آپ نے یونیورسٹی سے کوئی تعلیم حاصل کی، یعنی دینی مدرسے سے چلو آپ نے نہیں حاصل کی مان لیا، لیکن یونیورسٹی میں بھی آپ کی تعلیم فلسفے کی ہے. تو اس کے بعد آ کے آپ کا جو حلیہ ہے وہ بھی ہمارے علماء والا نہیں ہے، دین کی اوپر چلنے والا نہیں ہے، ٹوپی آپ نہیں پہنتے، داڑھی آپ کی نہیں ہے. تو کیسے آپ، کس بنیاد پر آپ جو ہے وہ آ کے دین کے رہنما کے طور پر ہمارے سامنے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں؟
میں نے تو ان سے کوئی بھی دعویٰ کبھی نہیں کیا، نہ کبھی رہنمائی کا دعویٰ کیا ہے، نہ کبھی پیشوائی کا دعویٰ کیا ہے. میں ایک طالب علم ہوں، اور ایک طالب علم کے لیے جو ضروری استعداد ہوتی ہے وہ میں نے ممکن حد تک بہم پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں نے اپنی کتاب مقامات میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ میرا تعلیمی پس منظر کیا ہے. اس کی تفصیلات اگر آپ کے علم میں ہیں تو میں نہیں دہراتا.
نہیں، آپ مختصراً اگر دہرا سکتے،
لیکن اگر نہیں ہیں تو میں مختصر طریقے سے یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے والد کی یہ خواہش تھی کہ میں اسلامی علوم اور السنہ شرقیہ سے اپنی تعلیم کی ابتدا کروں. وہ ایک لحاظ سے مجھے مدرسے ہی میں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن میری والدہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، تو مجھے اسکول میں داخل کرا دیا گیا. اسکول کی تعلیم کے دوران میں بھی وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ایسا کوئی اہتمام ہو جائے. تو ہم لوگ اس زمانے میں پاک پتن سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم تھے، نانگ پال کے نام سے. وہاں کی مسجد میں میرے والد نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے. مجھے اب یاد پڑتا ہے، اس لیے کہ اس وقت میں ان چیزوں سے واقف نہیں تھا، کہ غالباً کوئی دیوبندی عالم تھے، مولوی نور احمد صاحب، جو اس مسجد میں امام بھی تھے، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے. انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا تردد ہے، یہ اسکول کے بعد میرے پاس آ جایا کرے تو میں اس کو ان علوم کی تعلیم دے دوں گا. تو میری یہ خوش قسمتی تھی کہ میں ان سے دینی علوم بھی اسی طرح ساتھ ساتھ پڑھنے لگ گیا جس طرح سے میں اسکول میں باقاعدہ تعلیم پا رہا تھا. یہ سلسلہ کم و بیش 3-4 سال جاری رہا، اس کے بعد والد صاحب کو وہاں سے آنا پڑ گیا. لیکن میں اس میں فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھ چکا تھا، نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھ چکا تھا، شرح جامی تک پہنچ گیا تھا، ادھر گلستان بوستان تک پہنچ گیا تھا. تو پھر ہم لوگ شہر میں آ گئے، اور شہر میں پھر میں اپنے شوق سے، مختلف اہل علم سے، وہ سب چیزیں پڑھتا رہا جو آپ درس نظامی میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ دورہ حدیث کے قریب تک جو ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو میں پایہ تکمیل تک پہنچا چکا تھا جب میں نے نویں جماعت کا امتحان دیا ہے. پھر میں لاہور آ گیا 10ویں جماعت کا امتحان دینے کے بعد، اور یہاں آ کے پھر یہ تحصیل علم کا سلسلہ جاری رہا. ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب کا میں نے ذکر بھی کیا ہے، وہ عربی زبان کے بڑے اساتذہ میں سے تھے. یہ وہی خانوادہ ہے جو آپ کے یہاں فیض الحسن سہارنپوری کا ایک ادبی خانوادہ سمجھا جاتا ہے. ان کے والد تھے جو ان کے براہ راست شاگرد تھے، پھر اسی خانوادے میں انہوں نے تعلیم پائی. تو ان سے میں نے ادب کی کچھ چیزیں پڑھی، خاص طور پر مقامات حمدانی. مولانا عطا اللہ حنیف صاحب نے عنایت فرمائی اور دارمی کا کچھ حصہ پڑھا دیا. تو اس طریقے سے مختلف اہل علم سے میں تعلیم پاتا رہا، یہاں تک کہ پھر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے پاس چلا گیا. بہت عرصہ میں نے، کئی برس بالکل ان کے گھر کے ساتھ رہتا رہا، صبح و شام ان سے استفادہ کیا ہے، یہاں تک کہ 1973 میں پھر مولانا امین حسن اصلاحی سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر 25 سال کم و بیش میں نے ان سے دین کے علوم کی تحصیل کی ہے. جن چیزوں کو وہ جانتے تھے، جن کو سمجھتے تھے، جن علوم سے وہ واقف تھے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے بہت سی چیزیں خود پڑھائیں، بلکہ اپنی نگرانی میں یہ چاہا کہ ہم ان کی تحصیل کریں. اس کے بارے میں سوالات کیے، ان کے بارے میں پوچھا، ان کے بارے میں اگر کوئی غلطی تھی تو تنبیہ کی. ایک لمبا عرصہ میں نے ان کی صحبت میں گزارا ہے. اس طریقے سے تعلیم پانے کا جو نظام رہا ہے یہ اس سے پہلے بھی رہا ہے. یعنی یہ مدارس تو قریب کے دور کی ایجاد ہیں. پہلے آپ اگر اپنی تاریخ میں پڑھیں تو لوگ اسی طریقے سے مختلف پہلے علم سے علوم سیکھتے تھے. جدید تعلیم میری اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فلسفے اور انگریزی ادب میں ہوئی ہے. اور میں نے مولانا امین حسن اصلاحی سے قرآن پڑھنے کے لیے، جیسے کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اب آگے مزید تعلیم میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ 5 سال تک گورنمنٹ کالج میں پڑھنے کے بعد پھر میں نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کیا اور انہی کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا. اور میں نے آپ سے عرض کیا کم و بیش 25 سال تک پھر میں نے دینی علوم ان سے سیکھے ہیں. وہ جس درجے کے عالم تھے آپ بھی جانتے ہیں، اور جو ان کا کام ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. بس یہ ایک طالب علمانہ جدوجہد ہے، میں نے اس سے آگے کبھی کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا ہے.
چونکہ دین جاننے کے لیے عربی لازمی ضرورت ہے، تو آپ نے عربی جاننے کے لیے عربی گرامر میں کیا کیا پڑھ رکھا ہے اور کس سے پڑھ رکھا ہے؟
دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کی نحو کی سب سے بڑی کتاب سیبوی کتاب ہے. مبرد نے اس کے بارے میں ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو سمندر میں غوطے لگانے ہوں تو وہ اس کتاب میں سرگرداں ہو جائے. میں برسوں اس میں سرگرداں رہا. زمخشری کی مفصل میں نے کئی مرتبہ پڑھائی ہے، صرف پڑھی ہی نہیں ہے، کئی مرتبہ پڑھائی ہے. طالب علموں کو پڑھائی ہے، وہ لوگ ابھی موجود ہیں جن کو میں نے پڑھائی ہے. شرح ابن عقیل 2 مرتبہ طالب علموں کو پڑھائی ہے. اسی طریقے سے مغنی اللبیب میری پسندیدہ کتابوں میں سے رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صاحب مغنی اللبیب کا کیا مقام ہے. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ان کے اوپر کیا تبصرہ کیا ہے، اور کس طریقے سے ایک مجتہدانہ بصیرت ان کو اس زبان کے قواعد میں حاصل رہی ہے. کتاب کے دونوں حصوں پر میں نے برسوں کام کیا ہے. اب بھی میرے پاس جو اس کے نسخے ہیں، ان کے نوٹس اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کس دقت نظر کے ساتھ اس کو پڑھا ہے. اس طرح بہت سی دوسری چیزیں جو فارسی زبان میں لکھی گئی ہیں وہ میری نظر سے گزری ہیں، ان پر میں نے کچھ کام بھی کیا ہے، اور برسوں یہ نحو کا علم پڑھایا بھی.
تو یہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، اپنے ادارے میں یا کہاں؟
یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے پڑھیں. جب میری استعداد پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ خود کتابیں پڑھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، ان کے شروع کو دیکھتے ہیں، اور اگر کہیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو کسی صاحب علم سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں. میں نے یہ چیزیں اس وقت پڑھی ہیں جب عربی زبان کو اور عربی زبان کی چیزوں کو پڑھنے کی میری استعداد اللہ کی عنایت سے پیدا ہو چکی ہوئی تھی.
آپ نے فقہ میں کیا پڑھ رکھا ہے، دین کے حوالے سے
حدیث کی
کیا
تعبیر پیش کر رہے ہیں، اس میں کیا پڑھا ہے، آپ نے یہ کہاں سے تعبیر لی ہے؟
دیکھیے، تعبیر دین پر اگر آپ کا سوال ہے تو آپ ایجاز سے اگر بات کریں تو بنیادی طور پر 4 ہی کتابیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. اصول میں شاطبی کی موافقات کو یہ حیثیت حاصل ہے، یعنی وہ آپ کو دین کی ایک خاص تعبیر کی طرف بھی لے جاتی ہے. میری پسندیدہ کتابوں سے رہی ہے. میں نے جب پہلی مرتبہ زندگی میں اعتکاف کیا تھا تو اس اعتکاف کو اسی کتاب کی نظر کر دیا تھا، اور اب بھی میرے پاس جو اس کا نسخہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اس کتاب کو پڑھا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. غزالی نے احیاء العلوم میں پورے دین کو بیان کیا، کیمیائے سعادت میں اس کا خلاصہ کیا. اس لحاظ سے وہ ایک بنیادی کتاب بن گئی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں دین کی صوفیانہ تعبیر کا غلبہ ہے تو وہ یہ کتاب آج بھی اس پر حکومت کر رہی ہے، شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ. یعنی وہ ہمارے پورے اسلامی لٹریچر میں ایک منفرد چیز ہے. اور مولانا مودودی صاحب کی اسلامی نظامی زندگی، ان کی کم و بیش ساری کتابیں میں نے پڑھی، ان کے ایک طرح سے آغوش تربیت میں آنکھ کھولی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میری
حدیث کی کون سی کتابیں جن سے آپ نے استفادہ کیا اور باقاعدہ پڑھا ہے؟
نہ صرف یہ کہ حدیث کی جو کتابیں متداول ہیں، جیسے آپ سیاستہ کہتے ہیں، ان کو میں نے سبکن سبکن پڑھا ہے، بلکہ جس وقت میں کام کر رہا تھا میزان کے سلسلے میں سنت پر اور حدیث پر، تو پوری مسند احمد بن حنبل میں نے دیکھی ہے. پوری کی پوری مسند کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھا ہے، نشان زد کیا ہے اس کو. اور میرا چونکہ ایک خاص نقطہ نظر بن گیا تھا کہ حدیث کے کانٹینٹ میں کیا چیز ہوتی ہے، تو اس زاویے سے میں نے ایک ایک حدیث کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد وہ آرا قائم کی ہیں جو آپ میری کتاب میں دیکھتے ہیں.
اور قرآن مجید آپ نے کہاں سے پڑھا، کس سے سیکھا؟
قرآن مجید کا ایک دور وہ ہے کہ جس میں میں تفاسیر کی روشنی میں اس کو پڑھتا تھا. ظاہر ہے کہ میری بھی ایک خاص پس منظر میں تربیت ہوئی. اگر آپ سب سے پہلی چیز پوچھیں تو چونکہ میرے جو اساتذہ تھے کچھ وہ بریلوی نقطہ نظر کے بھی تھے، جن سے میں نے مختصر المعانی مثال کے طور پر پڑھی، وہ بھی بریلوی عالم تھے. ایک متول پڑھی، وہ بھی ایک بریلوی عالم تھے. تو ان کے زیر اثر سب سے پہلے جو چیز میں نے دیکھی تھی، اب میں اسکول کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ اصل میں ایک اردو تفسیر تھی جس میں کنز الایمان کا ترجمہ تھا اور غالباً مولانا نعیم مراد آبادی صاحب کا حاشیہ تھا، تو مجھے شوق ہوا اس کا. اس کے بعد میری پسندیدہ کتابوں میں کشاف رہی ہے. زمخشری کشاف میں نے پڑھی ہی نہیں ہے، بارہا پڑھائی بھی ہے، بلکہ شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہو کہ جو ملک غلام مرتضیٰ صاحب تھے وہ بھی میرے شاگردوں میں سے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کشاف ہی کے بہت سے ابواب ایک زمانے میں پڑھے تھے. اور بھی بہت سے لوگ یہ کتابیں مجھ سے پڑھتے رہے ہیں. تفسیر کی کتابوں میں جو میری پسندیدہ کتابیں رہی ہیں اس زمانے میں، وہ قرطبی تھی، آلوسی بھی تھی، ابن کثیر بھی تھی، ابن جریر بھی تھی. آپ جانتے ہیں کہ تفسیر میں مختلف مکاتب ہیں، یعنی ایک تفسیر باسور ہے جس میں آثار کو زیادہ تر اہمیت دی جاتی ہے، اس کی اہم ترین چیزیں جتنی ہیں وہ میری نظر سے گزری ہیں. امام رازی کی تفسیر کو آپ یوں تو نہیں پڑھتے کہ ایک طرف سے آپ شروع ہو جائیں، لیکن اتنی زیادہ دفعہ مراجعت کی ہے کہ شاید ہی کوئی جگہ رہ گئی ہو کہ جو اب نظر سے نہ گزری ہو. تو اس کے بعد پھر وہ دور آیا ہے کہ جس میں میں امام حمید الدین فراہی سے متعارف ہوا. اس تعارف کی داستان میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآن ہی کے بارے میں مجھے بہت تردد تھا، اور میں نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے اس زمانے میں ایک ملاقات میں یہ عرض کیا کہ قرآن میری سمجھ میں نہیں آتا. یعنی اس جملے کا مطلب کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ آپ عربی زبان جانتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، اس لیے کہ قرآن کے نیچے جو کچھ قرآن مجید کی شرح و تفسیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے اسی کو ہم قرآن کا سمجھنا کہتے تھے. اس میں بہت اشکالات تھے. آپ کے شاید علم میں ہوگا یہ کہ میں درس قرآن دے رہا تھا، اور درس قرآن کے دوران میں یہ سورہ نساء میں میراث کی آیتیں آئی ہیں، تو میں نے درس قرآن کو بند کر دیا. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے یہ کہا کہ یہ میں میرا خیال تھا کہ یہ تو بہت سادہ سی چیز ہے، لیکن میں نے جیسے ہی ان آیات کو پڑھا اور ترجمہ کرنے لگا ہوں تو یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، تو اس وجہ سے میں پہلے اس کو سمجھوں گا پھر آ کے اس کا درس دوں گا. تو وہی زمانہ ہے کہ جس میں میری پھر استاذ امام امین حسن اصلاحی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ پھر ایک اور نئی دنیا تھی. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ہمارے آج کے زمانے میں بھی لکھی گئی ہیں، بہت سے تراجم ہوئے ہیں، لیکن ہر فن میں کچھ امہات کتب ہوتی ہیں، تو جب تک تم ان سب کو نہیں پڑھ لو گے اس وقت تک ہمارے طریقے کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے. وہ ایک پوری دنیا میں کو 50-60 کتابوں کی انہوں نے فہرست بنا دی، اور اس کے بعد وہ سوالات کرتے تھے کہ کیا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا خلاصہ ہے. اور اس طریقے سے کوئی 8-10 سال کا زمانہ ہے جس میں میں نے ایک لحاظ سے ان کے زیر نگرانی پھر تفسیر سے متعلق ساری امہات کتب پر ایک نظر ڈالی ہے. مجھے جساس کی احکام القرآن بہت پسند رہی ہے، اگرچہ وہ خاص آیات کی شرح و وضاحت ہے. ابن العربی کی احکام القرآن بھی بہت پسند رہی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جن سے میں گزرا ہوں. اس کے بعد پھر امام حمید الدین فراہی کا جو انداز ہے، جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو دیکھا ہے، اس کی زبان کو دیکھا ہے، میرا چونکہ زیادہ رجحان اس جانب ہو گیا، تو پھر اس دائرے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جن کو پڑھنے کا موقع ملا.
بلاغت بھی آپ نے پڑھی؟
بلاغت کے بارے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ جو عام کتابیں درس نظامی کی ہیں، یہ تو میں نے اسکول کے زمانے ہی میں پڑھ لی تھی. اس کے بعد مجھے اس فن سے بہت دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلی کتاب شبلی کے اہتمام میں امام فرائی کی چھاپی گئی ہے وہ جمرۃ البلاغہ ہی ہے، اور اس میں انہوں نے بلاغت کے پورے علم پر تنقید کی ہے. اور میرا خیال یہ تھا کہ اس میں پھر جو بنیادی کتابیں جیسے سکا کی کتاب ہے، مفتاح العلوم ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، ان کو بھی براہ راست دیکھنا چاہیے. ایک زمانے میں مجھ پر بہت خپت ہوتا تھا طالب علمی کے زمانے میں کہ کوئی جو بھی فن ہے اس کی کلاسیک کی چیزیں ضرور پڑھنی چاہیے، تو وہ بھی اس زمانے میں نے پڑھی، اور پھر مجھ پر حقیقت میں قدر و قیمت بھی واضح ہوئی کہ جمہرۃ البلاغہ میں جو ایک نیا اسلوب قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے کے لیے اختیار کیا گیا، اس کی کیا اہمیت.
تو فقہ پر آپ صرف تنقید ہی کرتے ہیں، صرف رائے دیتے ہیں، یا اس کو بھی کچھ پڑھا ہے آپ نے؟
دیکھیے فقہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصول ہے. اصول کی کتابوں میں سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ موافقات تو میری پسندیدہ ترین کتاب رہی ہے، لیکن جن لوگوں نے موافقات کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ خود صاحب موافقات نے ہمارے ہاں جو اصول کا پرانا منہج رہا ہے اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کر دی ہے. جو اصول کی پرانی کتابیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے تو ہر آدمی امام شافعی کی رسالہ کو پڑھتا ہے. ہر رسالہ کے بہت سے حصے میں نے پڑھائے بھی ہیں ایک زمانے میں. بزدوی کی اصول بہت پسند رہی ہے مجھے. اسی طرح اگر معلومات کے لحاظ سے آپ دیکھیں اور ایک طریقے سے پہلی 3 صدیوں کے اصولی کام پر تبصرے کے لحاظ سے دیکھیں، تو ابن حزم کی الاحکام فی اصول الاحکام بھی بہت غیر معمولی چیز ہے، اور میں نے اس کو بہت دقت نظر کے ساتھ کوشش کی ہے کہ پڑھوں، سمجھوں ان کا نقطہ نظر. وہ نقطہ نظر بہت حد تک آدمی کو اپیل بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خاص طرح کا تنقیدی مزاج ہے جو میرا بھی مزاج رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں نے اس کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا اور اس کو سمجھ. آمدی کی الحکام سنجیدہ کتابوں میں سے رہی ہے, اب بھی میں گاہے گاہے اس کو ضرور دیکھتا ہوں. تو اصول کی جو محات کتب ہیں وہ یہی ہیں جن کو ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے. فقہ کی کتابوں میں میرے خیال میں دو کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. یعنی عام حالات میں تو کوئی چیز دیکھنے کے لیے بدایت المشتد بھی کفایت کر جاتی ہے, لیکن ہدایہ اور سرخسی کی مبسوط دونوں بہت غیر معمولی کتابیں ہیں. اور سرخسی کی مبسوط کا معاملہ بالکل تفسیر رازی قسم کا ہے. یعنی یہ کتابیں ایسے نہیں ہوتی کہ آپ ایک دن بیٹھ جاتے ہیں اور شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بار بار جب مراجعت کرتے ہیں مختلف مسائل میں تو وہ بھی کم و بیش کوئی رہ نہیں گیا ہوگا حصہ اس کا جو نہ دیکھا گیا. ہدایہ البتہ میں نے شروع سے لے کے آخر تک پڑھی.
یہ تو یعنی دینی امور کے متعلق بات ہوگی. آپ نے فلسفہ بھی پڑھا ہے یا ویسٹرن تھاٹ کو آپ نے سمجھا, تو وہ کیا
پورے دین کو آپ ریشنلائز کر رہے ہیں, عقلیات کا آپ کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہے, یہ کس طرح آپ پر یہ غلبہ ہوا ہے؟
یہ سوال مجھ سے اسلام آباد میں ایک صاحب نے کیا تو میں نے کہا کہ مجھ پر لعنت ہو اگر میں دین کو ریشنلائز کر رہا ہوں. میں تو دین کے اندر جو اس کی عقلیت موجود ہے اس کو نمایاں کر رہا ہوں. یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو ریشنلائز کروں؟ وہ علم و عقل کے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترتا ہے. میں اس کے استدلال کو, اس کی عقلیت کو جو خود اس کے اندر موجود ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. دین میں یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے ذمے لگا دوں. دین میں تو دین ہی کو سمجھنا ہے. یعنی میں تو اگر میری کتاب کو آپ پڑھیں تو یہ بتا رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے کیا دلائل ہیں. تو اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے بجائے قرآن مجید ہی کی بنیاد پر, قرآن مجید نے جو استدلال پیش کیا ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. قرآن مجید خود اپنا اس بات کیسے کرتا ہے اس میں بھی وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں. نبوت کن دلائل کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہے اس میں وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں. باقی جو فلسفے کے بارے میں آپ نے پوچھا, تو میں شاید اس وقت جو لوگ مذہب کو بیان کر رہے ہیں ان میں واحد آدمی ہوں کہ جس نے فلسفہ باقاعدہ طریقے سے ایک طالب علم کے طور پر گورنمنٹ کالج میں 5 سال پڑھا ہے. میں فلسفے کا طالب علم رہا ہوں اور اس زمانے کے بڑے اچھے اساتذہ سے میں نے اس کو پڑھا ہے. فلسفے کی آپ جانتے ہیں کہ 3 بڑے ادوار ہیں. ایک اس کا وہ دور ہے جس میں یونان کا فلسفہ, جس میں سقراط تھے, افلاطون تھے, ارسطو تھے, اور یونان کی ایک قدیم روایت تھی. اس کے بعد بھی کچھ روایات اس کے اندر شامل ہوئی لیکن ایک لمبے عرصے تک اسی نقطہ نظر کا غلبہ رہا ہے. اس کے بعد مغربی فلسفے کی وہ روایت ہے جو دیکارت سے شروع ہوئی ہے, جس میں پھر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. کانٹ بھی ہے, ہیگل بھی ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ان کے افکار خیالات ہیں. پھر وہ تیسرا دور اب ہے جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کا دور کہتے ہیں. اصل میں تو اس کی ابتدا نیچے سے ہو گئی تھی. تو اس میں بھی میرے یہ دونوں طرح کے معاملات رہے ہیں. یعنی وہ چیزیں جن میں ایجاز کے ساتھ فلسفے کو بیان کیا جاتا ہے, جیسے بل ڈیورا نے بیان کیا ہے, جیسے فرینک تھیلی نے بیان کیا ہے, جیسے ڈبلیو ٹی اسٹیس نے بیان کیا ہے, تو وہ چیزیں تو خیر آدمی طالب علمانہ ضرورتوں کے تحت پڑھتا ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ اس میں بھی جو بڑی بڑی کلاسیکل چیزیں ہیں, مثلا ڈائیلاگ آف پلیٹو ہے مثال کے طور پر, کریٹیک آف پیور ریزن ہے, یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو براہ راست بھی پڑھوں. اور اللہ کا احسان ہے کہ ان کو بھی میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں پڑھا ہے, سمجھا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ ایک نظر ڈالی ہے ان کے اوپر, بلکہ ان کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے. اور علا وجل بصیرت اگر میں نے فلسفے ہی کوئی چیز قبول کی ہے تو کی ہے, اور اگر رد کی ہے تو اسی طرح رد کی.
یہ آپ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ دین کو اپنے پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہتے ہیں, دین کے پرسپیکٹیو میں نہیں سمجھنا چاہتے.
آپ تو ایک طرف بالکل سائڈ پہ کھڑے ہیں اور پوری امت دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے, یہ پرابلم ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سمجھاؤں باقی سارے کوئی نہیں سمجھے.
کہتے ہیں یہ ہے کہ بھی فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے اور نئے فرقے کو آپ کھڑا کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دین کے جو بنیادی مقدمات بتا رہے ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں. آپ دین کو شکوک اور شبہات کی طرف دھکیل رہے ہیں.